السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے. یہ مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس سے دوری اختیار کر لینا. یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے، جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں، الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک، تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا. کعبہ بیت اللہ، اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا، ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی، ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی. قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور ان بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی، تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا، بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے، اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا جو توحید کے صحیح مفہوم ہے، اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں، ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو ہجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک قاعدہ ہے، ربانی قاعدہ ہے، من ترک الحق اشتغل بضده، جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی. کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سبحان اللہ، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما کفر سلیمان، یعنی فرمایا وما سحر سلیمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ، یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں. بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا یہ ہدایت ہے, نور ہے ان کے لیے, اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا, وراء ظہورہم, یعنی دوری کی انتہا دیکھیں, کنہم لا یعلمون, جیسے ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے, کنہم, یقیناً نہیں, ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام ہے لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے, اور بنی اسرائیل میں ترقف ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں, گنہگار ہیں, کفر پر اترے ہوئے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, اے تم تو کتاب والے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل, اسرائیل علیہ السلام, اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, اس لیے کہ معنی عبد اللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ, تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو, بنی اسرائیل ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو, کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی, ہمارے پاس قرآن ہے, مہیمن ہے تورات اور انجیل پر, ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں, الحق ہے, نور ہے, مبین ہے, شفا ہے, ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ, کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی, جادو میں مصروف اور مشغول, کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں, اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں, پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے, تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے, ان کی بھی آج شان ہوتی, قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے, الحق المبین, اس میں سے ایک لفظ, ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن آج امت ذلت سے دوچار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا رب, ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی, قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا، اس کی عزت تھی، اس کا ایک وجود تھا، اس کی شہرت تھی، دور دور سے لوگ آتے، جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے، ابو الحکم تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ابو جہل ہو گیا، وہ آج بھی ابو جہل ہے، کل بھی تھا، تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا، سفید گورا انسان تھا، عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے، گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں، عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے، ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ، انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے، صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے، وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے، اس لیے توفیق بھی دی ہے، اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے پیارے نبی بھیجے، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسرے قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، امر بالمعروف نہیں عن المنكر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں ہجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا. جس کو قرآن کو جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن میں اس قرآن کے ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن العربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کے یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو تین چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے ہیں وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس میں تو بہت شک و شبہ ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدعہ کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علمی گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، سے بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے؟ ذالک الکتاب ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہتے یار بات تو ٹھیک ہے، کہ ابو جہل ابو لہب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے؟ تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی، یعنی ایک عام سا جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ. رمضان کے لیے ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الحمدللہ بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی جنوبی ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو، لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں, اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری, نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا, قرآن مجید ضابطہ حیات ہے, ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں, کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھیں, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اب اوپر کرتے ہیں, نیچے کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. آپ عمل نہیں کر سکتے, دو لفظ ہیں بس, کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے. اللہ کے کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے, اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار, جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے, اپنے باطن کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تو تبدیل نہیں کر سکتا. کبھی یاد رکھیں, اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی, وعدہ کیا ہے, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے. ان لوگوں نے لفظ کی تحریف نہیں کی, تبدیل نہ کر سکے, لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے. اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم, اللہ تعالی کی مراد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ تھی ہی نہیں جو ان لوگوں نے تحریف کی ہے. اور اس میں جتنے بھی بدعتی ہیں, شرک کرنے والے ہیں, بدعت کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں, سب اس میں شامل ہیں. نمبر پانچ, جسے قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے, اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالی کو نہیں جانا. اللہ تعالی کون ہے, اللہ تعالی کہاں ہے, اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اللہ تعالی کے نام کیا ہیں, اللہ تعالی کا صفات کیا ہیں, ہمارا رب تو ہے وہ رب کیسا ہے. اللہ تعالی قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, رب کہاں ہے تمہارا, کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے, خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے, ہم نہیں مانتے. یہ عجب بات ہے, تم کیسے بھی نہیں ماننے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں اور لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس نے جس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید و اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں, عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں, اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے صرف نہیں کرنی, مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے, حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لے تو اس پہ عمل کرتے ہو محکم کو چھوڑ دیتا ہے, اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا, کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں, یہ بنیادی آیات ہیں, ام الکتاب ہیں. واخر متشابہات, بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں, ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے تو کیا کرنا چاہیے. راسخون فی العلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آمن بھی کل من عند ربنا, سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں. یہ راسخین فی العلم ہے, اور جن کے دل میں زیغ ہے, بیماری ہے, مرض ہے, یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ, سبحان اللہ, جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے, اور محکم در لوٹتے ہیں محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, محکم آیت ہے, رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے, لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں یعنی میرے ساتھ ہیں, ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاط ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں, بیٹھا مسجد میں ہوں, اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے, تو معیت مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے, اور بغیر مخالطہ کی بھی معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اس کے مخالف بھی ضد ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں, رات کو چاند جدے والوں کے جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند, تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے تو خالق جل شان و سبحانہ و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا، محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ، جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو، جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل فرمائے، کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کیا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے، اسے کھول کے دیکھیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں، کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ، ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا، قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں، آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا ان اعطینا کل کو، فر نکال دیا. ان اعطینا کل کو، یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے؟ قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے، کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرو، دیکھیں لکھے تو پورا، میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے، سیدھے سادھے لوگ ہیں نا، جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے، وہ صفحہ ختم ہو گیا نا، یہ تو چالاکی ان کی. نیچے لکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے، پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک، اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں، تو پیپر ہے، اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں، کہ تم کفر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو، میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا، جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں، نمبر ہوگی، آیت کوئی ہوگی نہیں، وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا. یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی، کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں، آیت ہوگی، اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا، وہ لکھتے کس چیزیں ہیں؟ کہتے ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں، اتنی بدبو ہوتی ہے، پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا، جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں. بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے، انہوں نے خود کنفیس کیا ہے، اپنا جرم قبول کیا ہے، اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں، اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے، روکتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں، صرف کلمہ پڑھنے کے حد تک بس. دسویں نمبر پہ، جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے، نور ہے، اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا. اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے، لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے، جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سب کفر ہے یہ. نمبر گیارہ، جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے جو قرآن سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر 12, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر 13, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے, تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر 13, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں, یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں, دم کریں اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس, لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے, تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں ہے, بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, العین حق, بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص و چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے, انجانے میں پتہ نہیں ہوتا, صرف ماشاء اللہ یا تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے, اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں, تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اور آیات رقیہ شرعیہ معروف ہے, ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں, اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں, پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں, سورۃ الاخلاص, الفلق, الناس, یہ آیتیں ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں, ترجمے کے ساتھ موجود ہے, اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں, ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا, نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں, اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے, تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر قرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں, سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں, قراءۃ القرآن قرآن مجید کی تلاوت و اطعام الطعام اور افطاری کرانے لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں, جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں, واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے, آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں, احسن البیان ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر بن جیر طبری ہے, تفسیر سعدی ہے, تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ, تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں, یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے, اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں, اپنا دوست بنا سکتے ہیں, قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں, قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے, اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا, آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے, یہ معاشرے میں تبدیل ہوگا, اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران, یہ عفو کا مہینہ بھی ہے, معاف کرنا, درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے, اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے, ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند فرماتے ہیں, غور کریں, تحب العفو فاعف عنی, مجھے معاف کر دے, درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو, عفو کو پسند کرتا ہے, معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے, کئی سال گزر گئے ہیں, مڑ کر بھی نہ دیکھا, کئی سال گزر گئے, اب تو رمضان ہے, عفو کا مہینہ ہے, معافی کا مہینہ ہے, بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں, یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری, طلاق میں دوری ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ناراضگی ہے, صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں. کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس رفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں, اپنے قریب کرتے ہیں, اپنے پیارے دور ہیں, گھر والے دور ہیں اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں, اس بغض کو, اس حسد کو, اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے. بہو اور ساس تو نہیں, جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے. کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے میں, ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو, اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو, اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میرا قصہ سنا دیتا, مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا, کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو, تم میری ماں ہو, یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا, کنٹرول نہ ہوا, ظہار کر دیا, اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں, خاوند غلطی کی, غلطی بھی ہوتی ہے, دیکھیں صحیح کردار, دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہ اجمعین. اب شام ہوئی, رات ہوئی تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی, کہتے رکو جی, آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں, اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا, یا تم ماں ہو یا بیوی ہو, تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے, کہتے ویسے نہیں کہا, اس میں احکامات شرعیہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے, حل چاہتی ہے, رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا, اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی. جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دے تو میری ماں طلاق ہو گئی, اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے, اس عورت یہ حل چاہتی ہے, چلی نہیں گئی واپس, نہیں اے اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں, میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی, وہ حل چاہتی ہے, بیٹھی رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے, اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے, طلاق نہیں ہوئی, مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا, دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا, ساگ سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں میں اتنا بھی مکتفا کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا, میرے پاس کھجور رکھی, میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی, یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے, غلطی ہوگی خاوند سے لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے, وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے, اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج؟ ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.